الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا باواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیه انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلہم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی لمحات زندگی اور مبارک سیرت پاک کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور تقاضۂ بشری کے اعتبار سے وہ مرض جس میں حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، وہاں تک کے مضامین کا کچھ حصہ گزشتہ درس سیرت میں ذکر کیا گیا۔ ایک طویل واقعہ تھا، طویل، اس میں مختلف گوشوں سے بڑی مبارک چیزیں ذکر کی گئی تھی، لہذا اس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ سے گزشتہ درس سیرت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور اب اس کے آخری میں بڑی مبارک باتیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس کو اپنے قلب و جگر کو منور و مستنیر کرنے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات تو پہلے بتا دی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو مدینہ منورہ حجۃ الوداع کے بعد پہنچ چکے ہیں، اور اس پر تفصیلی بات گزشتہ درس میں کر دی گئی تھی کہ ذی الحجہ کی 25 تاریخ تھی، اور حضور کا ورود مسعود اور واپسی مدینہ منورہ کی جانب بڑی آسانی سے ہوا۔ اگر آپ حضرات سامنے آ جائیں تو گفتگو میں آسانی ہو۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و حبیب سلام علیہ وسلم۔ یہ طویل سفر کرنے کے بعد جب حضور مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو اسی اثنا میں چند ضروری باتیں پیش آئی ہیں جس کو کلیئر کرنا اور جس کو سمجھنا یقیناً درس تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو رومیوں کی سرکوبی کے لیے حضور نے تیار کیا. آپ نے گزشتہ درس سیرت میں سن لیا تھا کہ سن 8 ہجری کے قریب غزوہ موتا ملک شام میں ایک جگہ ہے موتا کے نام سے, وہاں پر رومیوں اور نصرانیوں کے ساتھ اسلام کا سب سے پہلا اور زبردست قسم کا معرکہ ہوا, جس میں رومیوں کی یہ کوشش تھی کہ اسلام کو ختم کیا جائے اور مدینے پر وہ حملہ آور ہو جائیں. ایک تو اس سے پہلے تبوک میں ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس جلوگر ہوئے, یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. تبوک کا واقعہ سن 9 ہجری کا ہے, اور اس سے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے کا واقعہ غزوہ موتا کا ہے, اور یہ پہلی مہم ہے رومیوں کی جانب. رومیوں نے اپنی فوج کو تیار کر لیا ہے اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونا جا رہے ہیں, تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں بڑے بڑے جرنیل صحابہ, حضرت خالد بن ولید کئی رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت کئی اور صحابہ کرام اس کے اندر شامل تھے. اور اس جنگ کے اندر اسلامی مجاہدین نے بہت قربانی دی, اور وہ مارکہ بڑا سخت مارکہ تھا, علاقہ نیا تھا, پسماندگی بہت تھی. نبی پاک نے دعاؤں کے ذریعے رخصت کیا. عبداللہ بن رواحہ, حضرت اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ, مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب, اور ان کے ماتحت سیف بن سیف اللہ خالد بن ولید, یہ پورا جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اسلام کے جگر پارے تھے سب اس غزبے میں گئے ہیں, سرائے میں گئے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے کٹھن مراحل تھے اس وقت, اور یہاں پر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فتح کے لیے دعائیں شروع کر دی. وہاں پر غزوہ ہو رہا ہے, اس میں بڑی قربانی ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اسلام کے بڑے بڑے میناروں نے اپنی قربانی پیش کی. سب سے پہلے شہید ہونے والی شخصیت حضرت زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہ. بہت بڑا نقصان اسلام کو پہنچا اس سے. حضور اتنا روئے منبر پر کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی ریش مبارک سے آنسو ٹپکتے تھے. آپ منبر پر بیٹھے تھے اور آپ کے لباس مبارک اس آنسوؤں سے تر ہو گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان عظیم ہستیوں کی شہادت سے اس قدر صدمہ ہوا کہ پہلی شہید ہونے والی شخصیت حضرت زید بن حارثہ تھے, جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا, وہ سب سے پہلے شہید ہوئے. اس کے بعد حضور نے ترتیب بتائی تھی کہ دیکھو پہلے زید ہیں, پھر جعفر ہیں, پھر عبداللہ ہیں, اس کے بعد خالد بن ولید. چار کو حضور نے آگے کیا تھا کہ یہ کوئی آسان مارکہ نہیں, یہ بڑا زبردست مارکہ ہے, اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو پھر یہ بالترتیب ایک ایک نے آگے بڑھنا ہے. تو زید بن حارثہ نے جب جام شہادت نوش کیا تو مولا کائنات کے بڑے بھائی جو جرت و بہادری میں حضور کے ثانی ہیں, حضرت جعفر بن ابی طالب, جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ آگے آئے اور انہوں نے مارکے کی کمانڈ کو سنبھالا, اور اس جہاد کے اندر آپ کے دونوں بازو شہید ہوئے, اور آپ نے جہاد کا جھنڈا جو تھا وہ اپنے دانتوں میں دبوچ کر رکھا, اور اتنا بھاری جھنڈا آپ کے دانتوں کے اندر تھا, اور آپ نے پیچھے لشکر کی پوری کمانڈ سنبھالی, اور بعد میں ظالموں نے آپ کے سینوں پر تیروں کے وار سے اور تلواروں کے وار سے آپ کو شہید کیا. تو دوسری عظیم شخصیت جس نے موتا کے مقام پر جام شہادت نوش فرمائی وہ حضرت نبی پاک کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی تھی. اس کے بعد جھنڈا سرکار کے غیرت مند صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا, اور وہ بھی اس کے بعد جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا, اور اس کی سب کی خبر حضور منبر پر بیٹھ کر مرحمت فرما رہے تھے. 8 دن سے زیادہ کا یہ مارکہ تھا, 8 دن کی لڑائی صبح سے لے کر شام تک, پھر صبح سے لے کر شام. چوتھے دن جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں لیا, اور پھر آپ کی سیاسی اور آپ کی حربی اور جنگی بصیرت جو تھی اس کو آپ نے بروئے کار لایا, اور ایک پوری تفسیر میں نے گزشتہ درس میں پیش کی تھی کہ مارکے کی جگہوں کو منتقل کرنا، اور جو لوگ آگے لڑ رہے ہیں ان کو دائیں طرف لانا، دائیں طرف والے کو بائیں طرف لانا، پیچھے والوں کو بالکل فرنٹ پر لانا، اور ایک شور مچا دینا کہ مدینے سے کمند آ چکی ہے اور مدینے سے نئی فوج ہمارے پاس آ گئی، اور یہ تاثر دینا کہ جناب ہمارے پاس اور اسلحہ آ چکا ہے، پیچھے سے فوج ہماری مدد کے لیے پہنچ رہی ہے۔ یہ جو چینج کیا آپ نے پورے ماحول کو، اس سے رومیوں کے اندر دہشت مچ گئی کہ جناب پیچھے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے اصحاب اور آ رہے ہیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی ایک جنگی تدبیر تھی جس کی بنا پر ان پر ایک بہت بڑی دہشت بیٹھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے 6 دن کے اندر پورے مجمع کو سمیٹ دیا، اور آپ نے رومیوں کے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا اور کئیوں کو بھگایا۔ لیکن اب بھی اس مارکے کے اندر جس طرح کا مقابلہ ہونا تھا وہ مقابلہ ہو نہیں پایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر لاحق تھی کہ رومی نصرانیوں کو ان کے دانت ضرور کھٹے کرنے ہیں، لیکن موقع نہیں تھا۔ مسلمانوں کو فتح ضرور ہوئی موتا میں، انہوں نے نصرانیوں کو دوڑایا اور اپنے شہیدوں کا بدلہ لیا، لیکن جو حضور چاہتے تھے اس طرح کا مکمل معاملہ، حالات کا نقصان اتنا ہوا کہ جس کی بنا پر وہ ہو نہیں سکا۔ اور سرکار نے تمام صحابہ کو واپس بلا لیا، اور اس میں رومی جو تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی طاقتوں کو مجتمع کرنا شروع کیا اسلام کے خلاف، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر مبارک میں یہ بات تھی کہ ایک لشکر ترتیب دینا ہے، اور وہ حضور نے اپنے وصال کے وقت حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بلایا کہ میں کسی اور کو کمان نہیں دیتا، تمہیں دیتا ہوں کہ اس میدان میں تمہارے والد نے رائے حق میں شہادت کا جام پیا ہے، لہذا اے اسامہ تم جاؤ گے اور خالد تمہارے ماتحت ہوں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کو حضور نے ان کے ماتحت کیا، یہ آگے تفصیل آئے گی۔ اس واقعے میں بھی شیعوں کی چند بکواسات ہیں حضرت ابوبکر کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں اپنے وقت پر جب بات آئے گی تو بالترتیب آہستہ آہستہ ان تمام باتوں کو کلیئر کروں گا۔ اور حضرت اسامہ بن زید کے لشکر میں صدیق اکبر کا آنا یا نہ جانا، حضرت فاروق اعظم کا آنا اور نہ جانا، یہ کیا تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے بالترتیب تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ 19 کو جتنے بکواسات راویوں نے سیدنا صدیق اکبر پر کی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دفاع صحابہ کے اندر اور صحابہ کرام کی جرت و مقام جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ واضح ہے، اس میں اپنا کچھ حصہ ملانے کے لیے انشاءاللہ 19 کو جو ہم خلافت کی بحث کریں گے انشاءاللہ اس میں بھی ترتیب ان سوالات کے جوابات ضرور پیش کریں گے۔ وہ سوال ایسے ہیں نہیں کہ اس کو کوئی حیثیت دی جائے، لیکن یہ شیعہ بڑے مست ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو سیدنا صدیق اکبر کے خلاف کرنے کے لیے بخاری اٹھا کر، مسلم اٹھا کر یہ بکواسات کرتے ہیں، تو لہذا ان نوجوانوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور ان نوجوانوں کی محبت صحابہ سے اور جوڑنے کے لیے جو ہمارے اکابر نے بہت کام کیا اس پر، انشاءاللہ اسی کو جمع کر کے ہم آگے آپ کے سامنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے رکھیں گے۔ اب اس میں بڑی خوشبختی ہوگی کہ ہمیں یہ موقع نصیب آ جائے اور ہم بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا جن لوگوں نے دفاع کیا ہے، قیامت کے دن ہمارا شمار بھی ان میں ہو جائے۔ یوں تو الحمدللہ ہم نے 12 سال سیدنا صدیق اکبر پر اس موضوع اس مسجد میں تقریر کی ہے، اور مختلف جہتوں سے جو ہمارے اکابر نے اور جو صحیح تاریخ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حقیقی عظمت ہے اللہ کی جانب سے، اس کے حبیب کی جانب سے جو جمع کی ہے، اس کو بالترتیب کئی مختلف عنوانوں سے ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ سیدنا مولا کائنات کا بھی ذکر کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہوا سیدنا عمر کا ذکر کیا ہے، ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہوا، ہم سے مراد ہم سب کو، کہ ہم نے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت امام علی مقام کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اور اسے دنیا سے جان چھڑانی ہے تو اپنی توجہ کو اپنے بزرگوں کی طرف کر دے، اپنی محبت اور اپنے غصے کا رخ اس طرف کر دے، جو محبت ہے ان کے قدموں میں نچھاور کر دے، اور جو شدت ہے وہ اس کے دشمنوں کی نظر کر دے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عمر کب گزر گئی اور اسی حالت میں وہ جنت میں پہنچ گیا، اور یہ واحد علاج ہے اس شریر دنیا سے اپنے آپ کو بچانے کا اور اس دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا، کہ اپنے آپ کو اس طرف کر دو۔ اور رسول کریم کا بڑا پیارا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے البرکت مع الاکابر، اللہ نے تمہارے بڑوں کے اندر ہی تمہارے لیے برکت رکھی ہے، اللہ نے تمہارے اکابر ہی میں تمہاری برکت رکھی ہے. تو یہ بات کوئی ہم مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، قتل و غارت گیری کے لیے نہیں کر رہے. یہ بات اس لیے کر رہے ہیں، یہ جو شیعہ منافق کام کرتا ہے کہ بینر لگاتا ہے اتحاد بین المسلمین کا اور نیچے سے اپنے مذہب کی ترویج کرتا ہے. تو ہم سنی ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہ اخلاقی اور ہمارا یہ ایمانی اور ہمارا یہ شرعی فرض ہے کہ اگر ہم سنی ہیں تو ہمارے عقیدے کیا ہے، اس کی مضبوطی کیا ہے، اس کی پختگی کیا ہے، ہم اپنے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے، اپنے لوگوں کو فضائل سنانے کے لیے یہ درس اس لیے کر رہے ہیں. کہیں قوم یہ پکڑ کر علماء کا گریبان نہ پکڑے گا، ہمیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا. اور لوگ چیمپئن، بعض ہمارے بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں شیعہ کا بچہ بچہ بہت باتیں جانتا ہے. میں نے کہا جو جھوٹے جو ہوئے، گھٹی کے اندر جو کذب اور جھوٹ اور دجل و تقیہ ڈالا جائے، الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ حضور کی تعریف اور صحابہ کی تعریف کرتا ہے اس لیے کہ سچے جو ہوئے. تو یہ جو بکواس اور یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ کا بچہ بچہ، ان کے نزدیک گالی دینا عبادت ہے اور ہمارے نزدیک تعریف کرنا عبادت ہے. تو آپ اگر کوئی یہ کہے کہ شیعہ کا بچہ بچہ جناب جو ہے وہ بڑا ماہر ہوتا ہے اپنے اماموں کے بارے میں، یہ سب جھوٹ بکواس اور فضول باتیں ہیں. ان کے مذہب میں گالی دینا، تبرہ کرنا، لعنت کرنا، یہ ان کے ایمان کی بنیاد ہے. وہ اپنے بچوں کو اس لیے سکھاتے ہیں. اور سنی کے نزدیک رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، ان کے نسبتوں کی محبت، یہ ہمارے نزدیک ایمان ہے. اس لیے ہمارا بچہ بولنے لگتا ہے تو ناطے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کمی اہل سنت میں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ اولیاء سے محبت کرتا ہے، ہمارا بچہ بچہ غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، بولیے سبحان اللہ، ہمارا بچہ بچہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. یہ جو یہ بکواس اور یہ نفسیاتی پہلو ذہن سے نکالے، وہ شیعہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، دجل بیان کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس حقیقت نہیں ہوتی، یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کئی درس آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن یہ خود ہیں. میں کل رات کو بیٹھ کر ملا بکر مجلسی کو جلال ہوئی میں پڑھ رہا تھا. ایک بات عرض کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں، صرف آپ کے موضوع کو واضح کرنے کے لیے. عبداللہ بن سبا یہودیوں کا ٹولہ ہے، اور یہ خود رجال کشی کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کے سامنے وہ شخص آیا اور کہا آپ خدا ہیں نا، آپ اللہ ہیں نا، اللہ ہے. مولا علی نے فرمایا بدبخت تو مجھے خدا کہتا ہے؟ کہا وہ علی کہہ کر قرآن میں جان جازی کرائے، وہ آپ وہی ہیں نا، آپ ہی علی ہیں نا، آپ ہی خدا ہیں نا، جو اس دنیا میں نبی کے بھائی کی صورت میں جل وغیرہ ہوئے. مولا نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دو. تو جب اس کو مارا جا رہا تھا تو اتنا بڑا بدبخت تھا، کہتا ہے علی مجھے مار تو دو گے لیکن اپنا منصب کیسے چھپاؤ گے. تو مرتے مرتے بھی اس نے یہ فتنہ چھوڑ گیا عبداللہ بن سبا. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ملا باقر مجلسی جو اسی ذریت کے بہت ایک بھیانک اور بڑی غلیظ شاخ ہے، اس نے حضرت مولا علی کے لیے بڑی غلط بات لکھی. جلالوی ان کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لونڈی کے ساتھ سو رہے تھے، اور حضرت یہ اہل بیت کے عاشق ہیں، اور صاف اس نے لکھا ہے میں چیلنج کرتا ہوں سارے کالوں کو کہ سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کرنے والوں، نیٹ پر انہوں نے صحابہ کو گندی گندی گالیاں دی ہیں اور بکواسیں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے جو ناراض ہو ہماری جوتی سے. اور ہمارے سنی بیوقوف کیا کہتے ہیں، شیعہ ہمارے خلاف کب ہے؟ میں نے کہا تو صرف فاتحہ کا کھانا کھاتا رہے بس، یہ تیرے مطلب کی بات بھی نہیں ہے، تو اسی میں خوش رہے. یہ تو اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے اسے دفاع کا منصب عطا فرماتا ہے. تمہیں دشمنوں کی پہچان نہیں ہوئی، تمہیں زندگی کہاں گزار دی، تم نے کس کی صحبت اختیار کی، تم نے اپنی پوری زندگی پر ظلم کر دیا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کا محبوب کون ہے اور اللہ کے رسول کا دشمن کون ہے. یہ ایمان کا تقاضا تھا. کہتے ہیں کہ جناب معاذ اللہ مولا علی لونڈی کے ساتھ سو رہے. تو سیدہ فاطمہ آئی، اور سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا تو علی کا ہاتھ پکڑ کر علی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا. یہ اہل بیت کا نقشہ ہے. کہتے ہیں امام باقر باتھ روم سے باہر نکلتے اور اپنی شرمگاہ پر کیوں نہ لگا دیتے، اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ جناب یہ جو ہے یہ ستر ہو چکا ہے اور یہ پردہ ہو چکا ہے. الحمدللہ اہل سنت کی کتابیں اس قسم کی غلیظ اور خبیث روایتوں سے پاک ہے. الحمدللہ ہمارے وہاں اہل سنت کے وہاں اہل بیت کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے ہی اکابر تھے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ہمارے ہی اکابر تھے امام نسائی، یہ ہمارے ہی اکابر تھے حضرت سعید بن جبیر، یہ ہمارے ہی اکابر تھے جنہوں نے اہل بیت کے لیے اپنے سروں کو کٹایا ہے. صرف وقتی نام نہیں لیا، تو خیر انشاءاللہ یہ بالترتیب جو میں بات کروں گا وہاں پر کریں گے، لیکن ایک بڑا اہم خطبہ یہاں پر ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات یہاں پر مکمل طور پر واضح ہو جائے. صرف اس حوالے سے کہ کہیں کسی محفل میں اگر آپ بیٹھیں تو آپ کے اندر کوئی نفسیاتی کمزوری نہ ہو کہ بعد بعد میں کوئی بات نکل پڑی تو 36 موضوع اور 36 شاخیں آ گئی، تو آپ میں کوئی کمزوری نہ ہو، آپ سینہ ٹھوک کر کہہ سکیں ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، آپ سر اٹھا کر کہہ سکیں ہم حضرت عائشہ کے، حضرت سیدہ عائشہ ہماری ماں ہے اور ہم ان کے خادمین میں سے ہیں، آپ سر اٹھا کر سینہ فاروق اعظم کا نام لے سکیں اور قلب و جگر کے اندر کوئی تشکیق اور بات آپ کے اندر پیدا نہ ہو. میرا مقصد صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو میرا منصب اس بات کی مجھ پر پابندی عائد کرتا ہے. تو میرے دوستو، جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً آنے کے بعد غزوہ موتا کے اندر جو لوگوں نے حرکتیں کی ہیں اور جو بچے کچھ اثرات رہ گئے، سرکار چاہتے ہیں اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ خیبر سے جس طرح یہودیوں کو دوڑایا گیا اور مدینے کو نہیں پورے انسانوں کو محفوظ کیا گیا، اور موتا کے مقام پر نصرانیوں سے جنگ کر کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ حکومتوں سے انسان کے گلے سے اس غلامی کا طوق رسول اللہ نے توڑ دیا جو انسان کو انسان نہیں غلام بنا رہے تھے، اور حضور نے وہ نظام مرحمت فرمایا اپنی حکومت میں، اپنی ریاست کے اندر، کہ جس نے کلمہ نہیں بھی پڑھا اس کو وہی حق ملا جو مسلمانوں کا حق تھا. حضور نے غلامی کو ختم کیا. نصرانیوں کی حکومت، یہود کی حکومت، یہ غلامی. اور اسی لیے دیکھیے کہ غلاموں کا رواج تھا، عورتیں بکتی تھیں، مرد بکتے تھے. کس نے ختم کیا؟ محمد رسول اللہ. اسلام میں اکثر گناہوں کے کفارے میں غلام رکھے گئے. کچھ میں صرف مسلمان غلام ہونا شرط کر دیا گیا اور کچھ میں عام. فرما صدقہ کرنا ہے غلام آزاد کرو، صدقہ کرنا ہے غلام آزاد کرو. جس نے غلام آزاد کیا اللہ اس پہ جنت عطا فرمائے گا. تو غلاموں کو آزاد کرنے کا رواج اسلام نے اتنا دیا کہ غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا. غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا. تو اسلام نے، کیونکہ یکدم اس چیز کو نہیں ختم کیا جا سکتا تھا کیونکہ لوگوں کے رگ و پے کے اندر وہ چیز بس چکی تھی، تو آہستہ آہستہ بالتدریج میرے آقا نے نعمت اور جنت کے حصول کے جذبے کو اتنا ابھارا جو حقیقی تھا، یقینی تھا، اور اس کے تحت فرمایا کہ اگر رب کے ہونا چاہتے ہو تو ان غریبوں کو آزاد کر دو، ان غلاموں کو آزاد کر دو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. اور حضور نے جب وصال فرمایا ہے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، اس وقت بھی سیدہ عائشہ میری ماں کہتی، سرکار کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اور ان پر سختی نہ کرنا، اور دیکھو غلاموں پر بڑی نرمی کرنا، وہ تمہارے دستے تسر. حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے، وہ تمہارے ماتحت ہے، وہ غریب کچھ نہیں کر سکتے، تم ان پر اتنا ظلم نہ کرنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. تمہارے علاوہ کوئی سہارا ان کا نہیں ہے، تو دیکھو غلاموں پر نرمی کرنا، اپنی بیویوں کہ وہ تمہارے سہارے اور تمہاری نسبت اور تمہاری عزت سے وابستہ ہے، ان کے لیے درگزری سے کام لینا. تو یہ اسلام اور یہ محمد رسول اللہ جو بانی اسلام ہے، دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں تو یہی پیغام دے کر رخصت ہو رہے ہیں، یہی محمد محبت اور ہمدردی کا پیغام دے کر رخصت ہو رہے ہیں. وہ حضرت اسامہ بن زید انشاءاللہ آگے آ رہا ہے واقعہ، اس کو بھی تفصیل میں ان اعتراضات کے جوابات کے ساتھ پیش کروں گا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد حدیث کرتاس کا واقعہ بھی آگے ہے. میں نے حضرت فاروق اعظم کے یوم میں حدیث کرتاس پر مکمل نشست کی ہے، وہ نیٹ پر موجود ہے، لیکن انشاءاللہ دوبارہ اس کو ہم شروع کریں گے. اور دوبارہ حدیث کرتاس کا واقعہ آگے آ رہا ہے جو سرکار نے وصال سے پہلے فرمایا تھا، لاؤ کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. تو یہاں سے مراد کیا ہے جو بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کا تفصیلی جواب نیٹ پر موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر. حدیث کرتاس کا تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی تقریر، اس میں ہم نے بالترتیب ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے اس کو ہم نے پڑھ کے سنا دیا، جو صحیح رخ تھی اس حدیث پاک کا، ان حدیث کے مطالب کا. لیکن انشاءاللہ آگے ایک یہ بھی عنوان آئے گا، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو ضرور کریں گے. اور پھر یہاں پر جو بات سر دست اختتامی جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، یہ عنوان میں نے اس لیے ذکر کرا دیے تاکہ آنے والے لمحات اور آنے والے واقعات انتہائی اہم اور ضروری ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت مرہ بن کعب اور دیگر صحابہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء کے دربار کو تشریف لے گئے، جو میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا، اور وہاں پر حضور نے ان سے ایسے خطاب کیا جس طرح قریبی کھڑے ہوئے شخص سے بات کی جاتی ہے. اور پھر وہاں سے حضور لوٹ کر اپنے ممبر پر آئے، اور ممبر پر حضور نے وہ طویل خطبہ مرحمت فرمایا جو صحابہ کے دلوں کے ذریعے بے چینی تھی کہ حضور ہم سے رخصت ہونے والے، اور اس میں ساری چیز حضور نے ذکر فرمائی کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارے اعمال پر گواہ ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے آ چکے ہیں، میں حوض پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور اس وقت خدا کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی عزت کی قسم مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. ہاں، جس بات سے میں امت کے لیے ڈر رہا ہوں وہ یہ ڈر ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. یہ خطبہ میں نے تفصیلی گزشتہ درس میں پیش کیا. اس کے آگے آنے والا جملہ ایک بڑا مبارک تھا اور ایک بڑا خوبصورت تھا. حضرت موہبہ، یہ سرکار کے بڑے چہیتے غلام تھے، یہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصال سے چند دن پہلے مجھے بلایا، یعنی ایک سے دو دن پہلے جب طبیعت میں قدر افاقہ ہو رہا تھا، سرکار نے بلایا اور فرمایا اے موہبہ تم آؤ اور مجھے سہارا دو اور مجھے جنت البقیع تک لے جاؤ، مجھے بقیع تک لے جاؤ. حضرت موہبہ کہتے ہیں کہ ہم اور کچھ اور لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف پانے کے لیے اپنے کاندھوں کو پیش کیا، اور سرکار نے اپنے مبارک دست پاک کو ہمارے کاندھوں پر رکھا. سبحان اللہ. اور ہم حضور کے ساتھ، بقیع کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور گنبد خضرا دیکھیں بالکل بقیع کے سامنے ہے، اور یہ تصور بالکل آپ کے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے. اور بقیع میں جو آرام فرما رہے ان کے سروں کی سمت میں گنبد خضرا ہے، کیونکہ گنبد خضرا سروں کی سمت میں ہے اور قبلہ سامنے کی جانب ہے، تو بالکل اگر کوئی بقیع کہ اس جانب سے دیکھتا ہے تو سامنے گنبد نظر آتا ہے. تو اسی سیدھ میں سرکار اپنے حجرے سے تشریف لے گئے اور بقیع میں داخل ہوئے. جب سرکار بقیع کے اندر پہنچ گئے، وہاں پر پہنچنے کے ساتھ ان مدفونین اور صحابہ اکرام علی مردوان سے حضور نے خطاب کیا، فرمایا السلام علیک یا اہل المقابر، اے قبر کے مکینوں تم پر سلامتی ہو. اور قبروں کے اندر کیا کیفیت ہوگی کہ جب آقا ان کے سرانے موجود ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرانے موجود ہیں اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر ان کو مزید تسلی دے رہے ہیں کہ بس میں بھی آ رہا ہوں تمہاری جانب، اور تم سے ملاقات ہو رہی ہے. السلام علیک یا اہل المقابر، اے قبروں کے مکینوں تم پر سلامتی ہو. لیہن لکم ما اصبحتم فی، جس حالت میں تم ہو تمہیں بہت مبارک ہو، جس حالت میں تم ہو تمہیں بہت مبارک ہو. مما اصبح الناس فی، کیونکہ تمہاری حالت اس حالت سے بہتر ہے جو آج انسان جس میں مبتلا ہے. اے اہل بقی، تمہاری حالت یقیناً ان انسانوں سے بہتر ہے کہ جو اس زمین پر گھوم رہے ہیں. کیوں؟ اقبلت الفتنۃ قطعت اللیل المظلم یدبع آخرها واولها، اس لیے کہ تاریک رات کی طرح فتنے ان پر گر رہے ہیں. ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ قبر کے دہانے پر کھڑے ہو کر لوگ روئیں گے اور کہیں گے تو خوش نصیب تھا ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا؟ آج وہ لمحات ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہے، دنیاوی فتنے، بجلی، یہ تو غیر چیزیں ہیں جو عقیدے پر حملہور ہونے کی باتیں. حق بات کو قبول کرنے سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ہر شخص حق پر اپنی مادیت کو برکت دے رہا ہے، ہر شخص حق کے سامنے اپنی آسائش کو. ارے کیا ضرورت ہے ایسے حالات میں ایسی بات کرنے کی؟ ہم نے تو قرآن میں کہہ دیا اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں کہ صرف تم کلمہ پڑھو گے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اب آپ جو اشاعت فرما رہے ہیں یقین میں قدر کر رہا ہوں، لیکن ہم نے مزاج وہ بنانا ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ صرف لوگوں کو صرف اس بات پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہ جائے، فرمایا انہیں آزمایا ضرور جائے گا. جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ہے، صرف یہ کہنا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ کو مان گئے اور ہم نے نمازیں پڑھ لی، اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، اللہ جسے چننا چاہتا ہے ہر ایک کو نہیں آزماتا. بولی سبحان اللہ. اللہ ہر ایک کو نہیں آزماتا، کچھ تو جانوروں، ڈنگروں، خچروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جائز ناجائز، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. ان جانوروں سے خطاب نہیں ہے، ان پاکیزہ روحوں سے خطاب ہے کہ رب کریم جسے اپنا بنانا چاہتا ہے پھر دنیا میں بتاتا ہے کہ کلمہ تم نے بھی پڑھا، اس نے بھی پڑھا ہے، لیکن اس پر آزمائش ہم نے رکھی ہے اور اس آزمائش میں یہ ہماری راہ کی طرف آتا ہے. یہ آزمائش میں صرف ہماری جانب دیکھتا ہے تو ہم خود اس سے ثابت قدم کرتے ہیں, یہ خود نہیں ہوتا, ہم خود اس سے ثابت قدم کرتے ہیں. لیکن اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو آزمائش میں دنیا کو نہ دیکھ ہمیں دیکھ. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہما وقت پچھلوں کا ذکر کرتے رہو, ان کی یادوں کو بیان کرتے رہو, ان کے واقعات کو ذکر کرتے رہو, تاکہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تم جب بھی بات کرو تو رسول اللہ کی کرو, جب بھی بات کرو تو سیدنا صدیق اکبر کی کرو, جب بھی مثال دو تو سیدنا عمر کی دو, جب بھی مثال دو تو سیدنا عثمان غنی مولا علی کی دو, جب بھی بات کرو تو اولیاء کاملین شہداء کربلا کی کرو. تمہارے نزدیک مزاج اور تمہارے نزدیک مواد کچھ ہو ہی نہ, اور ایسا ہو جائے جس پہ امام احمد رضا نے کہا کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ مزاج بنتا ہے جب بندہ اپنا مزاج اس طرف پھیرتا ہے, جب وہ اپنے بازو کی طاقت کو صرف ان کے ذکر کو پھیلانے کے لیے رکھتا ہے, جب اپنے مال کو صرف ان کے نام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی نیت کر لیتا ہے, جب اپنے وجود اور اپنے جسم کی سختی کو وہ ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے والی مجالس اور محافل اور دروس میں صرف کرنے کو رکھ دیتا ہے, تو یقیناً پھر اس کا مطمع نظر یہی ہو جاتا ہے کہ وہ صبح میں, میں کہتا ہوں مجھے بتائیے جب ان دروس سے آپ اٹھتے ہیں, میں استغفر اللہ اپنی تقریر کی بات نہیں کر رہا, میں حضور کی فضائل کی بات کرتا ہوں. مجھے لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہفتہ ہفتے تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر یہی واقعات گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ منہمک ہو کر چاہے جو بھی عالم, جو بھی صحیح العقیدہ عالم, چاہے جو بھی صحیح العقیدہ بزرگ اس روایت کو بیان کرے, ان کی نشستوں میں ان کے لیے نہ جائے جن کا ذکر ہے, ان کے لیے جائیں اور ان سے جب اس چیز کو حاصل کریں تو بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ جناب میری عمر کس طرح گزر رہی ہے. وہ اپنے آپ کو مدینے میں ہی محسوس کرتا ہے, وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میرے گرد صحابہ ہی موجود ہیں, میں انہی کے مجمع میں کہیں گزر رہا ہوں, شاید میں اسی لمحات میں آ رہا ہوں. یہ مبارک فکر ہے جو اس گویا کہ جو آگ کا سمندر ہے دنیا کا, اس کو پھول کی سہج بنا دیتا ہے اور انسان بہت آسانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو میرے دوست اس لیے ان واقعات کو یہ نہ سمجھے کہ آپ مسجد حبیبیہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں, آپ یوں سمجھے کہ میں اس دور میں موجود ہوں اور براہ راست ہی سن رہا ہوں, براہ راست ہی دیکھ رہا ہوں, تاکہ آپ کی روح جو چاہتی ہے وہ آپ کو ملے. پھر مجھے بتائیے کہ یہ دنیا کی تفکرات, دنیا کے مسائل, یہ الجھنیں, یہ فضول کی باتیں جو دلوں کو گھیرتی ہیں, یہ کس طرح ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ ظاہر سے بھی مدینے والا ہو جاتا ہے اور باطن سے بھی مدینے والا ہو جاتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بقیع کو خطاب کیا اور فرمایا کہ تم پر اللہ کا اکرام ہو, تم بہت اچھی جگہ پر پہنچ گئے ہو, مبارک ہو تمہیں, اس لیے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ فتنوں میں ہیں. اور کیسے فتنے؟ فرمایا جیسے رات کی اندھیری میں فتنے گرتے ہیں. اللہ اکبر. ید بہو آخروہا اولہا, ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا آتا ہے, تیسرا ختم ہوتا ہے چوتھا آتا ہے. دنیاوی فتنے اور عقائد و نظریات کے سامنے فتنے, اپنی سماجی زندگی گزارنے کے لیے فتنے. فرما والآخر شر من الاولی, اور فرمایا کہ جو آنے والا نیا ہوتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ شدید ہوتا ہے, آنے والا جو نیا ہوتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ شدید ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے. تو تم بہت مبارک ہو, تمہیں اہل بقیع کہ تم قبروں کے اندر موجود ہو اور اللہ رب العالمین کے انعامات سے تم بہرہ مند ہو رہے ہو. اس کے بعد حضور تھوڑا پیچھے ہٹے اور پیچھے آنے کے بعد اپنے غلام حضرت محبا سے اس بات کو کہا کہ سنو مجھے جبریل آئے تھے رات کو. بولیے سبحان اللہ. ہاں جبریل آئے تھے, انہوں نے تین چیزیں میرے سامنے رکھی اور مجھ سے کہا کہ لمبی عمر آپ لے لیں, لمبی عمر آپ لے لیں, بہت لمبی عمر آپ لے لیں, اور اس لمبی عمر کے ساتھ خزانوں کو بھی لے لیں, زمین آسمان کے خزانوں کو بھی لے لیں اور لمبی عمر بھی لے لیں, اور ایک طرف جنت ہے اور دیدار الہی ہے اس کو لے لیں. تو اے محبا, میں نے لمبی عمر اور خزانوں کو چھوڑ دیا اور میں نے جنت کو اور اپنے رب کے دیدار کو فوقیت دی ہے. حضرت محبہ رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ لمبی عمر ہی لے لیتے اور ساتھ میں جنت بھی لے لیتے اور رب کے دیدار کو بھی لے لیتے. یعنی ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ جو حضور ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے, ان کا دماغ اسی طرف جا رہا تھا کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں اس بات کے ذمن میں, کہ وہ ساتھ بالکل قریب ہے کہ تم وہ خطرناک قسم کا اور جان لیوا سانحہ تم دیکھو گے اور تم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکو گے، کہ جب میری رخصتی تم سے ہوگی اور میں رفیق اعلیٰ کے سفر کروں گا تو سرکار میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف انداز سے میرے آقا ان کا ذہن، ان کی ذہن سازی اور ان کو ذہن بناتے تھے کبھی زا جان رسول اللہ کے ذریعے، اور یہاں پر محبہ کو کہا کہ جاؤ لوگوں سے کہہ دو میرے پاس جبریل آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا تو لمبی عمر لے لیں اور لمبی عمر کے ساتھ جتنی لمبی عمر ہے اس کے خزانے بھی لے لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جنت لے لیں اللہ کا دیدار لے لیں. تو اے محبہ مجھے دنیا بڑی حقیر لگی اور لمبی عمر میں نے پسند نہیں کی اور خزانوں کو میں نے پسند نہیں کیا، میں نے رب کے دیدار کو اور اللہ رب العالمین کے دیدار کو اور جنت کے دخول کو میں نے ترجیح دی ہے. تو حضرت محبہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ لمبی عمر بھی لے لیتے ان خزانوں کو بھی لے لیتے اور رب سے رب کا دیدار بھی لے لیتے جنت بھی لے لیتے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا 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 واللہ یا ابا محبہ لقد اخترت لقاء ربی والجنہ. نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا محبہ کہ میرے سامنے رب کا دیدار موجود ہو اور میں لمبی عمر کا تقاضا کر جاؤں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت محبہ کو اس بات کا ارشاد فرمایا، اور یہاں سے یہ عقیدہ علماء نے گویا کیا خص کیا ہے اور علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام پر موت مسلط نہیں کی جاتی، لا کر کھڑا نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے سامنے مختلف فرمائشیں رکھی جاتی ہیں. یہ قبول کر لیں، یہ قبول کر لیں، یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں. یہ تو میرے آقا کی شان ہے، اللہ اکبر. کوئی الفاظ ہی ایسے نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و کرامت کو ذکر کیا جائے، اور نہ کوئی زبان ایسی بنی ہے جو سرکار کے مقام کو کما حقہ ذکر کر سکے. زبانیں تو یہ بول کر ہی رک جاتی ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی. بخاری شریف حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ میرے کلمہ گو جو ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، فرمایا جو میرے نقش قدم پر ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی بھی روحوں کو فوراً نہیں نکالا جاتا. اور وہی حدیث جس میں کتاب الرقاق میں جو حضور نے فرمایا نا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، اور میرا بندہ جب مجھ پر، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جب میرا بندہ مجھ پر فرائض کی پابندی کے ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے محبت کی کرسی عطا کر دیتا ہوں، اور پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ حدیث سنیے نا آپ نے، اس حدیث کا یہ آخری جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. عموماً یہ حدیث آدھی ذکر کی جاتی ہے، یہ حدیث کا آخری جملہ جو حضور نے ذکر کیا ہے بخاری شریف میں وہ یہ ہے کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن الموت المؤمن، کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، مجھ سے وہ جو سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، جس چیز کی پناہ چاہتا ہے میں اسے پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے کہ رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله، اللہ فرماتا ہے کہ میری قدرت کسی کام کو کرنے میں تردد، شک، رک رکھاؤ سے کام نہیں رہتی. فعال لما يريد، فعال لما يريد، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. فعال لما يريد، لما يريد جو چاہتے ہیں فعال وہ کرتے ہیں، کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے حکم کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن وہی رب جو فعال لما يريد کی صفت سے جس کی شان ہے، وہ رب کریم ارشاد فرماتا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله، کہ محبوب آپ کہیے کہ جب میری قدرت کسی کام کو کرنے میں تردد، شک، رک رکھاؤ سے کام نہیں لیتی، لیکن ترددی عن الموت المؤمن، لیکن جب مومن اور محبوب اور متقی بندے کی جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو پھر میری قدرت تردد سے کام لیتی ہے. بالفاظ ظاہر یعنی میری قدرت وما ترددت عن شيء، پھر اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، پھر اس میں مختلف آپشن، مختلف فرمائشیں کی جاتی ہیں، ڈائریکٹ اس کی روح نہیں نکالی جاتی. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں چلنا ہے تجھے،
یہ دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں رہنا ہے تو دیکھ یہ چیزیں اور دے دیں گے تجھے, یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے. اور چلنا ہے تو جہاں جانا ہے وہ اس سے اچھا ہے. تو جو مومن بندہ ہے, متقی بندہ, وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں جانا ہے, مجھے ابھی مریدوں کی تربیت کرنی ہے, ابھی بد مذہبوں کے نظریات کے پرخچے اڑانے ہیں, اہل حق کو مضبوط کرنا ہے اور ان کو مستحکم کرنا ہے, اسلام کو ترقی دینی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو غبار آ گیا ہے اس کو صاف کرنا ہے. وہ تبلیغ کے حوالے سے ایک ایک باتیں کرتا ہے, اور عین جب اس کی وفات کے وقت قریب آ جاتا ہے, مثال کے طور پر 4 بجے اللہ نے لکھ دیا ہے, فرض کریں اس کی روح قبض کرنی ہے, تو 4:45 سے ہی فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے, چلنا ہے آپ نے؟ وہ کہتے جی نہیں جانا. تو ٹھیک ہے, پھر اللہ فرماتا ہے یہ دنیا آپ کے لیے اور وسیع کر دی جائے گی, مریدوں کے حلقے بڑھا دیے جائیں گے, معتقدین کے حلقے بڑھا دیے جائیں گے, آپ کی خدمات اتنی ہے کہ رب نے قبول کر لیا ہے. یہ میں روایت بالمعنی پیش کر رہا ہوں جو حضرت صوفیہ نے ذکر کیا ہے. آپ کو اللہ اور جرات دے گا جس سے آپ دین کا کام کریں گے. کہا بس ٹھیک ہے یہی صحیح ہے, مجھے فوت نہیں ہونا ہے, مجھے بس دنیا سے جانا نہیں ہے, مجھے دنیا میں رہ کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے, دین کی خدمت کرنی ہے. عین وہ وقت آ جاتا ہے 4 بجے کے فرض, جو میں نے بالفرض مثال دی ہے کہ بس چند سیکنڈز بات کی ہے کہ جو وقت جو خدا نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے, جو نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے, وہ آگے پیچھے نہیں جاتا, لیکن جب تھوڑے سے سیکنڈ صرف رہ گئے, منٹس نہیں سیکنڈ صرف رہ گئے, اور اس میں ان کی روح قبض کرنی ہے, تو پھر پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. اور فرما دیکھ اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نے ادھر ہی جانا ہے. اور جیسے ہی وہ کہتا میں نے جانا ہے, تو وہ وقت وہ ہوتا ہے جس وقت روح قبض کرنی ہوتی ہے. رب فرماتا ہے فرشتو جلدی سے اس کی روح قبض کر لو, اس لیے کہ جبر سے قبض نہیں کیا ہے, یہ خود راضی ہوا ہے جب قبض کیا ہے. تو فرمایا وما ترددت عن شيء, یہ حدیث کے الفاظ ہے, وما ترددت عن شيء, یہ سارے اولیاء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حدیث ہے, بخاری شریف ہے, حدیث قدسی ہے, انتہائی صحیح حدیث ہے کہ وما ترددت عن شيء انا فاعل ہوں. تو مومن کے لیے موت کتنی پیاری ہے. ابھی تو کوئی پڑوسی بھی نہیں پوچھتا, جب موت قریب آئے گی تو فرشتے آگے اس کے سرانے کھڑے ہو کر جناب تازیانے بجا رہے ہوں گے, اور اس کو کہیں گے یا یہ لے لے, یہ لے لے, یہ لے لے. وہ جانے سے پہلے اپنے مقام کو دیکھے گا. اس لیے جب سینے پر وہ گولی بھی کھا رہا ہوتا ہے, یا مسجد میں سر کٹا رہا ہوتا ہے, یا میدان کارزاز میں تیروں سے زخمی ہو رہا ہوتا ہے, تو زبان پر مسکرا کر کہتا ہے فست بے رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, مجھے تو وہ منزل مل گئی جس کے لیے میں نے جدوجہد کی تھی. تو حدیث قدسی ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله, کہ میری قدرت کسی بارے میں تردد اور پسو پیش نہیں کرتی. لیکن جب مومن کامل کی روح قبض کرنی ہوتی ہے, اس کی روح میں معاملات پسو پیش کے بنا دیے جاتے ہیں. کیوں؟ ہوا یکرہ الموت, وہ میرا بندہ جو ہے موت کو نہیں پسند کر رہا. یہ حدیث قدسی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں, ہوا یکرہ الموت, وہ موت کو مکروہ جانتا ہے, وہ موت سے نفرت کرتا ہے, نہیں مرنا چاہ رہا. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, وہ موت کو پسند نہیں کر رہا تو قدرت کیا کرتی ہے؟ فرما انا اکرہ مساتہ, ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. کتنا پیارا توازن ہے, دیکھیے, وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. وہ بولیے موت کو پسند نہیں کرتا اور ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. تو ہوتا کیا ہے, ہمیں اس کی ناراضگی پسند نہیں ہے اور وہ ناراض ہے موت سے, وہ ناراض ہو جاتا ہے موت کی بات کرو تو, وہ کہتا نہیں مرنا ہے ہم کو, وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں نے ناراض نہیں کرنا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ پھر راضی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے. تو راضی کرنے کے لیے دنیا بھی اس کے سامنے رکھی جاتی ہے, اور جب دنیا میں بظاہر مطمئن ہوتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, تو عین وصال کے وقت وہ آقا کا چہرہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں فردوس سے اعلیٰ میں علیین کے بلند مقام پر میرے آقا ایک خوبصورت تخت پر جلوگر ہیں, پردے ہٹ جاتے ہیں, وہ آقا کا چہرہ دیکھتا ہے. آقا کہتے ہیں ہاں ہاں اسی تخت کی پائنتی پر تجھے بٹھاؤں گا, آ جا, اپنے قدموں میں تجھے بٹھاؤں گا, آ جا. تو وہ راضی ہو جاتا ہے, جیسی وہ راضی ہوتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. تو فرمایا ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے اور وہ موت کو پسند نہیں کرتا. تو یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے جن کو آپشن دیا جاتا ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں فرشتے آئے ہوں گے تو کیا کیا ہوگا, اسرائیل بھی آپ کے خادم ہے، جبرائیل بھی آپ کے خادم ہے. وہ منظر کیسا ہوگا وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ فرشتوں کی جماعت کیسے آئی جو صحیح روایت ہو، اور حضرت اسرائیل نے کیا جملے کہے، اور وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، اور ان کا آپس میں مکالمہ کیا ہوا، رب کریم نے انہیں کیا حکم دیا. رب کریم حضور کے غلاموں کے لیے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے، تو جب آقا کے دربار میں اور ان فرشتوں کے بھی آقا، حضرت اسرائیل کے بھی آقا جبریل جن کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ لیتے ہیں، تو وہ ان کے بھی آقا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، ہائے ہائے ہائے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، تعلق اور برگزیدگی اور بلندی کا مقام تھا. تو اب جا رہے ہیں حضرت اسرائیل آگے بڑھ کر، تو انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ تو یہ آپشن اور یہ رعایت جو سرکار کے غلاموں کو دے دیا جاتا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیئے غوث پاک کی مریدوں کو دے دیا جاتا ہے، متقین کو دے دیا جاتا ہے، قیامت تک ملتا رہے گا. تو جب غلاموں کی یہ شان ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف جنت و دیدار الہی تھی، اور ایک طرف لمبی عمر تھی اور اس میں خزانے تھے، لیکن اے محبہ میں نے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ رب کے دیدار کو ترجیح دی ہے، کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ مقام صدق جہاں پر قدر والے بادشاہ کے سامنے کرسی لگی ہوتی ہے، جس مقام صدق پر بیٹھ کر وہ ملک مقتدر کے وجہ کریم کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے جو قرآن میں جو میں نے حضرت شیخ سمنانی، مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں بھی ذکر کیا تھا، کہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے نا کہ متقین جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور وہ کون سے مقام میں ہوں گے؟ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ مقام صدق پر ہوں گے، وہ ایک کرسی ہے جس پر اللہ بٹھا کر ان کی خود واہ واہ کرے گا. امام جعفر صادق کہتے ہیں وہ واہ واہ والی کرسی ہے. حضور کی کرسی تو بہت اعلیٰ ہی حضور کے غلاموں کو ملے گی، حضور کو تو عرش والی کرسی مل رہی ہے، حضور کے صدق کے لوگوں کو مقعد صدق مل رہا ہے. اور مقعد صدق، مقعد کہتے ہیں کرسی کو، بیٹھنے کی جگہ کو، مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اور صدق، مقعد صدق کیا ہے؟ مقعد صدق وہ کرسی ہے جو اہل صدق کو ملے گی، جنہوں نے دنیا میں اللہ سے کیے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا. اس کرسی کی تعریف کیا ہے؟ اس کی کرسی کی تعریف یہ ہے کہ پہلے ان کی تعریفیں کی جا رہی ہوں گی کہ تم نے یہ کیا مبارک ہو، لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا. تمہیں مبارک ہو تم نے یہ کیا، تمہیں مبارک ہو تم نے ہمارے دین کے لیے یہ کیا، تمہیں مبارک ہو تم نے ہماری عزت کے لیے یہ کیا، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ہمارے نام پر اپنے بچوں کو قربان کیا، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ہماری عزت کے لیے اپنی عزت کو نیلام کر دیا، مبارک ہو. جب یہ تازیانے سنائے جا رہے ہوں گے، اور پھر وہ مقام آئے گا کہ پردہ ہٹ جائے گا اور رب کریم کے وجہ کریم کا دیدار کریں گے. رب کہے گا دیکھ لو اس کو، دیکھ لو اس کو جس کے لیے تم نے حرام کو چھوڑا تھا، دیکھ لو اس کو جس کے لیے تم نے جانے دی تھی، آج وہی ملیک مقتدر تمہارے سامنے جلوگر ہے. اب دیکھو جتنا دیکھنا چاہتے ہو، تم نے اپنے وعدے کو وہاں پر نبھایا، رب اپنے وعدے کو یہاں نبھا رہا ہے. تو بلا تشبیہ رب کریم کا دیدار ہوگا، اور مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ آنے والا درس جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق اعلیٰ کے سفر کے حوالے سے اور حضرت اسرائیلی کا آنا ہے، اور وہ ساری تفسیر ہے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے دلوں پر انہی واقعات کا قبضہ ہو، انہی بزرگوں کی یاد کا قبضہ ہو، انہی بزرگوں کی محبت کے سرور اور لطف اور اس کی چاشنی اور اسی کے خمار میں ہماری زندگی گزرتی رہے، اور اسی فکر کے اندر ہماری زندگی گزرتی رہے، تاکہ یہ آپ کا سمندر جو دنیا ہے کہ اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، خود بھی بندہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، نفس اسے خود صحیح طریقے پر نہیں جانے دیتا، ساتھ کے دوست بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور آنے والے معاملات دن بدن اس کے لیے بدتر سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں سروائیو کرنا، اس میں گزرنا، اس میں اپنے آپ کو کنارے تک لے جانے کا واحد ذریعہ یہ کہ رہو دوراجی میں لیکن روح مدینے کے حوالے کر دو، رہو کراچی کے اندر روحوں کو کربلا کے حوالے کر دو، رہو پاکستان کے اندر روحوں کو بدر کے حوالے کر دو، رہو اپنے علاقے کے اندر روحوں کے طواف کے لیے روحوں کو گنبد خضرا کے حوالے کر دو. اللہ رب العالمین اے کی ایسی پاکیزگی ہمارے باطن میں عطا فرمائے. اب اپنی سر کی آنکھوں کو بند کیجیے اور گنبد خضرہ کا مبارک مبارک اور مقدس تصور اپنے قلب و جگر میں اجاگر کیجیے, اور جو باتیں آپ نے کی ہے اسی کو خود دربار رسالت میں پیش کرنے کی نیت سے میرے آقا کی بڑائی کو ذکر کیجیے, اور وہ بڑائی کہ میرے آقا جنہیں رب نے محمد بنایا ہے, خود میرے آقا کو میرے رب نے محمد بنایا, اور محمد کہتے ہی اس کے ہیں جس کی حمد بار بار کی گئی. تو میرے آقا کی بڑائی بیان کرنا جس بڑائی کے آپ مستحق ہیں, میرے آقا کی عظمت و حمد کو ثنا کو بیان کرنا جس کے آپ مستحق ہیں, یہ بیان کرنا میرے آقا کو نہیں میرے رب کو خوش کرتا ہے. اور رب جب خوش ہوتا ہے تو آقا خوش ہوتے ہیں, اور جب آقا خوش ہو جاتے ہیں تو پھر غلاموں کی ہر تمنائیں وہ پھر باور ہو جاتی ہیں, قبول یافتہ ہو جاتی ہیں. اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر کے یہی مانگیے جو ذکر کیا گیا ہے, اسی کے صدقے دنیا کے سارے کام ہو جائیں گے. یہ مل گیا تو دنیا کے سارے جھمیلے حل ہو جائیں گے. اسی کو اپنے آپ کو گنبد خضرا کے پاؤں گنبد خضرا کے قریب محسوس کرتے ہوئے سر کو جھکا کر اپنی روح کو اڑا کر لے جائیں گنبد خضرا کے پاس, اور وہاں پر اپنے آپ کو موجود رکھیے, اور سرکار کی بارگاہ میں براہ راست سید عالم کی بارگاہ میں یہ گزارشات اور یہ اپنے معروضات کو اس شعر کے ضمن میں رکھیے جو امام العاشقین حضرت امام ابو سری نے ذکر کیے ہیں, اور میرے آقا کی بڑائی کو ذکر کیجئے. کون ہے میرے آقا؟ محمد سید الکونین وساقالین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا اب آقا کی بارگاہ میں اپنے اپنے بچوں اپنے والدین اپنی زندگی کی عافیت کی دعا کرتے ہوئے پڑھ لیجئے. واغفر لنا شیدہا واغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولا کریم جو آئے ان کے علم میں عمل میں عمر میں مال میں دولت میں شہرت میں نصرت و عظمت میں جملہ شعبوں میں عافیت عطا فرما. اس درس کو مولا کریم ہماری روحانیت میں تبدیلی کے باعث بنا, تیری جانب اور تیرے حبیب کی جانب منسوب ہونے کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی مبارک نیتوں اور اسی مبارک تصورات میں تجدید ایمان اور تازگی ایمان کی نیت کر کے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.